پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. سامعین, آپ ہمارے پروگرام میں مفت ٹیلی فون کال کی سہولت کو استعمال کر کے شریک ہو سکتے ہیں. ہمیں کال کیجیے, اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کیجیے. اب آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے عمران خان نے آج حلف اٹھا لیا اور اپنی 20 رکنی کابینہ کا اعلان بھی کر دیا ہے, جس میں 15 وزراء اور 5 مشیران ہوں گے. کس قسم کے چیلنجز درپیش ہوں گے, کیا صورتحال بنے گی, خاص طور پر قانون سازی کے حوالے سے ایک ایسے وقت میں جبکہ سینٹ میں پی ٹی آئی یا حکمراں اتحاد کی اکثریت بھی نہیں ہے, کیا صورتحال بنے گی, ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب صاحب, جن کا تعلق پلڈیٹ سے. جی احمد بلال صاحب, یہ بتائیے کہ 100 دن کا جو ایجنڈا دیا ہے عمران خان صاحب نے, آپ کا کیا خیال ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بس ایک سیاسی تجزیہ کار کے اور ایک لیجسلیٹو ایکسپرٹ کے, کس حد تک وہ اس پر عمل درآمد کر سکیں گے؟ کابینہ کے نام بھی آپ نے دیکھ لیے ہوں گے اب تو.
جی جب کسی پارٹی کی طرف سے کوئی مینیفیسٹو یا 100 دن کا پروگرام دیا جاتا ہے تو وہ تو اس مفروضے پہ مبنی ہوتا ہے کہ وہ پارٹی بصر اقتدار آئے گی. لیکن پارٹیاں بصر اقتدار آ بھی جاتی ہیں لیکن وہ بعض اوقات پوری طرح سے اقتدار میں لوگوں کو ساتھ شریک کر کے اقتدار میں ہوتی ہیں, خود اکیلے نہیں ہوتی. ظاہر ہے ان کو اپنے منشور اور اپنے 100 دن کے پروگرام کے اوپر بھی کچھ سمجھوتے کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ جس پارلیمنٹ کے اندر یہ اکثریت موجود ہونی چاہیے چیزوں کو منظور کرنے کی, وہ اگر منظور نہ ہو تو پھر ظاہر ہے آپ کو سمجھوتے کر کے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو پہلا جو چیلنج موجودہ حکومت کو درپیش ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں اس کو کمپرومائز کرنے پڑیں گے وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ شریک اقتدار ہیں, کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی ان کو اکثریت حاصل نہیں ہے اور سینٹ میں تو ان کے پاس صرف 12 اراکین ہیں, تو اس لیے دوسری پارٹیوں کی جب تک ان کے ساتھ شراکت نہیں ہوگی, وہ ان کے ساتھ فیصلوں میں شریک نہیں ہوں گے, اس وقت تک وہ فیصلے ہو نہیں سکیں گے. تو پہلا چیلنج تو ان کے سامنے یہ ہے, اور اس کے برخلاف صورتحال یہ ہے کہ توقعات لوگوں کی بہت بلند ہیں یا بہت بلند کی بھی گئی ہیں, تو لوگ توقع رکھتے ہیں کہ ایک نیا پاکستان جلد از جلد وجود میں آئے گا, اور اگر وہ نہیں وجود میں آئے گا تو پھر لوگوں کے اندر مایوسی بھی پیدا ہوگی. تو ایک بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ایک طرف وہ فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہے تو اس طرف توقعات بہت بلند ہیں. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ان کو اس موجودہ صورتحال کے اندر یہ بھی ایک مشکل کا سامنا یا ایک چیلنج کا سامنا ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ سے پاکستان کے اندر حکومتوں کے فیصلوں میں, حکومت کے چلنے یا نہ چلنے میں دخیل رہی ہے, اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہوگا حکومت کے لیے. ہو سکتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت کے لیے ابتدا میں آسان ہو, کیونکہ موجودہ حکومت جس طرح سے برس اقتدار آئی ہے تو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تعاون ان کو حاصل رہا ہے, لیکن طاقت کے مراکز اب ایک سے زیادہ ہو گئے ہیں. ہماری عدلیہ بھی انتظامیہ کے بہت سے معاملات میں دخیل ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی بہت سے تقاضے ہوتے ہیں, لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا بھی ایک چیلنج ہوگا. اور تیسرا بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ایک ٹیم بلڈ کریں جو لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرے اور وہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھے, باوجود اس کے کہ اس وقت عمران خان صاحب اس پوری نظام کے مرکز میں کھڑے ہیں اور ہر چیز کے اوپر عمران خان صاحب کی ذاتی سٹیمپ بہت واضح نظر آتی ہے, لیکن وہ سب کام خود نہیں کر سکیں گے, ان کو ایک اچھی ٹیم کی ضرورت ہوگی. ابھی جو ٹیم انہوں نے اناؤنس کی ہے کیبنٹ کی, آپ نے صحیح فرمایا کہ 20 رکن, وہ بھی اس میں بہت اچھے نام ہیں, خاص طور پہ ان کی جو ایڈوائزرز ہیں ان میں چند نام بہت آزمودہ اور بہت ان کی انٹیگریٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہے. لیکن وزراء اعلیٰ کے معاملے میں جو نام آئے ہیں ان کے اوپر ملا جلا رد عمل ہے, ملا جلا فیڈ بیک ہے, وہ کانفیڈنس اس طرح انسپائر نہیں کر رہے جس طرح سے پی سی آئی کی حکومت کو کرنا چاہیے. تو یہ ایک صورت تین بڑے چیلنجز ہیں جن کا عمران خان صاحب کو سامنا ہے. اصل مسائل تو اس کے بعد آئیں گے لیکن ابتدا ہی میں یہ تین چیلنج ہیں جن کا ان کا سامنا ہے. جو فیوچر کے چیلنجز ہیں وہ سب کو پتا ہے, ہماری اکانومی ہے, واٹر ہے, انرجی ہے, خارجہ امور ہے, بہت سے معاملات ہیں, لیکن اس وقت یہ تین فوری چیزیں ہیں, چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہوگا.
اچھا ایک بات تو اول تو یہ کہ اب تک جو صورتحال رہی ہے, پریکٹس رہی ہے, وہ یہ رہی ہے کہ 60-60, 70-70 وزراء ہوتے تھے ہر کابینہ میں, انہوں نے اپنی کابینہ بہت مختصر رکھی. دوسری جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, کے پی میں ان کی حکومت ہے, بلوچستان میں ان کی حامی حکومت ہے, اور مرکز میں یہ خود ہیں, تو یہ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں یہ اپنے 100 دن کے ایجنڈے کو آسانی سے روب عمل لا سکیں گے؟
نہیں, میں تھوڑا سا احترام کے ساتھ اعتراف کروں گا کہ یہ کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے.
اچھا,
اس لحاظ سے آپ کمفرٹیبل شاید کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت پنجاب میں بھی ہوگی, مرکز میں بھی ہوگی, خیبر پختونخوا میں بھی ہوگی, اور بلوچستان میں بھی ان کی اشتراک کے ساتھ حکومت بنے گی. اس حد تک تو صحیح ہے, لیکن جہاں جہاں بھی ان کی حکومت ہے ان کو وہاں پہ سوائے خیبر پختونخوا کے کمفرٹیبل میجورٹی حاصل نہیں ہے. ان کو دوسری پارٹیوں کے ساتھ ملا کے حکومت میں شریک ہیں, حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں پنجاب میں, اور وفاق میں خیبر پختونخوا میں بہت کمفرٹیبل میجورٹی میں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کمفرٹیبل میجورٹی میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو بیرونی اپوزیشن کا سامنا کم ہوتا ہے, پھر پارٹی کے اندر سے اپوزیشن پیدا ہونی شروع ہوتی ہے اور چیلنجز کا سامنا کرنا ہوتا ہے. اس کو پھر ایک بڑے سیاسی انداز میں چیزوں کو حل کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے سیاسی طور پہ وہ ایکسپیرینس لوگ ضروری ہوتے ہیں جو اس قسم کے چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکیں. پنجاب میں ان کو بہت بڑا چیلنج ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن میں بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا. بہت اسٹرانگ لیڈرز کی لیگ پارٹیاں ہیں جو ان کے ساتھ شریک اقتدار ہیں, ان کی ڈیمانڈس پہ کتنا پورا اترتے ہیں, کتنا ان کو خوش رکھ سکتے ہیں, ایک بڑا بیلنسنگ ایکٹ ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی بڑی توجہ شاید انہیں چیزوں کے اوپر صرف ہو جائے گی, تو اصل مسائل جو ہیں ان کے اوپر شاید توجہ بٹ جائے گی. تو یہ کمفرٹیبل پوزیشن نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کافی مشکل پوزیشن ہے اور اس کا ایک چیلنج ہے جس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا.
بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب آپ کا, اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ملک بستان صاحب ہیں جو صدر ہیں پاکستان کی ایکسچینج ایسوسی ایشن کے, ملیشیا سے ہمارے ساتھ ہیں. یہ بتائیے ملک بوستان صاحب کہ کسی بھی ملک کے لیے جو فورن ایکسچینج ہوتا ہے وہ ایک اس کی اکانومی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. پاکستان کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف خبریں آتی رہتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت فورن ایکسچینج کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے اور کتنی مستحکم ہے؟
دیکھیے, اس وقت پاکستان کی جو فورن ایکسچینج کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی کمزور ہے, کیونکہ ہمارے جو ہے کم سے کم 3 منتھ کے امپورٹ بل ہونے چاہیے, اس سے بھی کم لیول پہ ابھی کھڑے ہیں. تو اس حکومت کو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت سامنا کرنا پڑے گا وہ فارن ایکسچینج کا ہی کرنا پڑے گا, اور کیونکہ آگے دسمبر تک 3 ارب ڈالر جو ہے انہوں نے پیمنٹ بھی کرنے ہیں, اور اگر حکومت جو ہے آئی ایم ایف کا, جیسے امریکہ نے بھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے لون ہم چائنا کے قرضوں کے لیے نہیں دیں گے, اور پھر چائنا نے کہا ہے کہ انٹروین نہیں کرنا چاہیے امریکہ کو ایسے معاملات میں, تو ابھی حکومت کی نظریں جو ہیں وہ بڑی 3 کنٹری پہ منحصر ہیں. پہلے تو امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر بنا کے جو ہماری سپورٹ فنڈ انہوں نے بین لگایا ہوا ہے اس کو بحال کیا جائے, تعلقات بہتر بنا جائے امریکہ کے ساتھ, کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہماری پوزیٹو بڑی پرانی دوستی ہے, اور اس کو میں سمجھتا ہوں بڑی حکمت عملی کے ساتھ اور دانش مندی اور فہم و فراہم کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں امریکہ اگر آپ کو این او سی دے دیتا ہے تو آئی ایم ایف آپ کو قرضے کا بھی این او سی مل سکتا ہے. دوسرا, چائنا کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشن ہے سی پیک کی وجہ سے, اور چائنا کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج کو کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے, کہ کہیں وہ ڈیفالٹ کی طرف نہ جائے, ان کے سارے منصوبے خاک نہ مل جائے. تو وہ بھی انہوں نے $2 بلین آپ کے سامنے ابھی اس حکومت کو سلامی کے لیے پیش کی ہیں, تو مزید بھی وہ دے سکتے ہیں, اور اگر یہ بہتر طلب, کیونکہ عمران خان صاحب کے جو سٹیٹمنٹ تھی پہلے سی پیک کے بارے میں کچھ اور تھی, اب انہوں نے بڑی اچھی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دی ہے, تو اگر چائنا کو مطمئن کر لیتے ہیں تو میں سمجھ چائنا بھی سپورٹ کرنے کو تیار ہے. اسی طرح سعودی عرب نے بھی گرین سگنل دیا ہے, اسلامی ترقیاتی بینک نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کو لون دینے کے لیے تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں حکومت کی پالیسیوں پہ اور حکومت کے تعلقات پہ ہیں, تو حکومت کو بڑا اپنا بیلنس ہو کے چلنا پڑے گا, کسی ایک بلاک کی طرف نہیں جانا چاہیے, سب کو اس کے ساتھ نیوٹرل ہو کے رہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ترقی بھی کر سکتا ہے اور فارن ایکسچینج بھی اکٹھے کر سکتا ہے.
اچھا ایک بات یہ اور بتائیے اختصار کے ساتھ, کیا آپ کیا تجویز دیں گے حکومت کو کہ فارن ایکسچینج ریزرو کو امپروو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟
دیکھو جی, میں نے پہلے ہمیں اکانمی کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت ایمرجنسی اکانمی لگانی پڑے گی. ہمارے جو امپورٹ بل ہے وہ اس وقت 60 ارب ڈالر سے زیادہ ایکسیڈ کر چکے ہیں اور پاکستان ایک ٹریڈر کنٹری بن کے رہ گیا. ہمیں ویلیو ایڈیڈ میں آنا ہوگا اور پروڈکشن میں آنا ہوگا, اور فی الحال فقتی طور پہ وہ چیزیں جو کہ پاکستان میں نہیں بنتی ان کے علاوہ تمام کو بین لگانا چاہیے انٹرسٹ آف کنٹری. تو 15 ارب ڈالر سے 20 ارب ڈالر بخوبی آپ جو ہے ان کو کم کر سکتے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں سبزیاں دیکھ لیں, فروٹ دیکھ لیں, چاکلیٹ دیکھ لیں, جو فضول قسم کی چیزیں ہیں جس کے ملک کی ترقی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا, لگژری آئٹم پہ ٹوٹلی بین لگانا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں حکومت جو ہے اگر 15 ارب ڈالر بھی کم اپنا گیپ کر لیتی ہے اور وہ گورنمنٹ اس کو بڑھا لیتی ہے, اسکرڈ لوگوں کو باہر بھیج دیتی ہے اور تنخواہ جیسے کہ میں نے کہا ہے بیرون بہتر بنا لیتی ہے, تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کو یہ جو اس وقت شدید کمی کے سامنے سے چھٹکارا حاصل کر سکے.
اچھا یہ اور بتائیے ملک بوستان صاحب, کے ظاہر ہے کہ آپ اس فیلڈ میں ہیں اور آپ اس کے اثر و رموز سے واقف ہیں, یہ جو کہا جاتا ہے کہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں, اس کے سلسلے میں حکومت اس کی روک تھام کس طرح کر سکتی ہے؟
دیکھو جی, یہ ہماری امریکن سے بھی ان کے جو ٹریزدار آتے ہیں امریکہ کے, وہ ہمارے سے میٹنگ ہوتی ہے پچھلے 98 سے ہماری ان سے میٹنگ کنٹینیو جاری رہتی ہے. تو وہ اس کے ہم نے بڑا واضح کہا ہے کہ اس کے لیے تمام جو کنٹری ہیں دنیا کے جو بھی ممبران ہیں, یہ کوئی ملک تو بلیک منی کو ویلکم کرتا ہے اور کوئی اس کو بین لگا دیتا ہے, اور اس کے اوپر انہی لوگوں کی جو لوگ ٹیکس چوری کر کے پیسہ یا منی لانڈرنگ کا پیسہ وائٹ کر کے یہ دروازے بند کرتے ہیں. پاکستان نے آپ کو پتا ہے یہ دروازہ بند کر دیا, اور 1 لاکھ ڈالر سے زیادہ کوئی بھی اگر ورکر میں ڈیس ہوگی تو ان کو ایویڈینس دینا پڑے گا کیوں آئی ہے, کہاں سے آئی ہے, اور بھیجنے والے کا کیا ریلیشن ہے. اور پاکستان نے آپ کو پتا ہے وہ بھی اکاؤنٹ انفارمیشن ایکسچینج کے جو ایگریمنٹ ہے اس میں بھی سائن کر دیا, 1 ستمبر سے اس میں بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا, اور پاکستانی کو جتنا بھی پیسہ 130 کنٹری میں ہوگا پاکستان کے پاس لسٹ آ جائے گی ان کی, پاکستان اسے فائدہ اٹھا سکتی ہے. جو بھی منی لانڈرنگ یا کرپشن کا پیسہ وہ 300 بلین ڈالر کے قریب ہے جو کہ ایسٹ اور کیش کی صورت میں, تو یہ بہت بڑا فنڈ ہے پاکستان کا جو کہ باہر پڑا ہے اور پاکستان لایا جا سکتا ہے. اور عمران خان صاحب نے جیسے کہ کہا کہ ہمارے ان کے نام پارٹی کے نام ہی طریقے انصاف ہے, انصاف کے تقاضے سے یہی کہ پیسہ پاکستان کا جو لوگ نہیں لاسٹ اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھائے ان کو واپس لانا چاہیے, تو پاکستان کی ساری مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں.
اچھا ملک بوستان صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر نعمان ستار صاحب نے جن کا تعلق قائد اعظم یونیورسٹی سے ہے, ہم ان سے یہ بات کریں گے کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے پس منظر میں پاکستان کے لیے نئی حکومت کے واسطے کیا چیلنجز ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب, جی میرا کوشچن یہ ہے کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے پس منظر میں پاکستان کی نئی حکومت کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے؟
اس میں میں کہوں گا کہ جو کرنٹ حالات پاکستان کے چل رہے ہیں اسپیشلی اپنے نیبر ہوڈ میں, میں مینشن کروں گا انڈیا بھی اور افغانستان بھی, جو ریسنٹلی افغانستان میں ٹیرس اٹیک کی ایک سیریز شروع ہوئی ہے اور اس میں جو پاکستان کے ساتھ تھوڑا سا ایک نارملائزیشن کی طرف گیا تھا وہ پھر میں سمجھتا ہوں ڈسٹرپٹ ہو گیا ہے, اور پاکستان کو اس کو بہت ارجنٹلی ایڈجسٹ کرنا ہے کیونکہ اس سلسلے میں افغان پریزیڈنٹ کی اور پاکستانی آرمی چیف کی درمیان جو بات ہوئی ہے اس کو مینشن کروں گا. انڈیا کے حوالے سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں جو ایک ہمارا ایک ڈائلاگ اسٹالڈ ہے, اور ایک جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کشمیر کے حوالے سے کشمیری ایونٹ پر ان کے حوالے سے جو انڈیا پاکستان کو الزام دیتا ہے اور پاکستان انڈیا کے ساتھ بات کرتا ہے, میرے خیال میں یہ جو نئی گورنمنٹ کے لیے اپنے فارن ریلیشن میں بہت امپورٹنٹ جس کو میرے خیال میں ارجنٹ اٹینشن چاہیے ہے ان دونوں کو ایڈریس کرنے کے لیے. تیسرا میں سمجھتا ہوں جو امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں جو اگین تھوڑا سا ان میں ڈاؤنورڈ بلکہ تھوڑا سا نہیں کافی ایک ڈاؤنورڈ سلائڈ گیا ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے ان ریسنٹ ڈیز میں. یہ میرے خیال میں تین پاکستانی گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ چیلنجز ہوں گے کرنٹ گورنمنٹ نئی گورنمنٹ کے لیے.
اچھا تو دوسرے یہ بتائیے مجھے جو اس وقت خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ سچویشن ہے اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں امپروومنٹ دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں پہلے امریکہ کے ساتھ جو ایک تھوڑا سا وہ ایشو آیا ہے جو نیشنل سیکیورٹی سسٹم چیننگ کے حوالے سے پاکستان کا وہ کم شیئر کم کیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے بہت بڑی چیز نہیں لیکن سمبولک جسچر ہوتا ہے کہ امریکہ جو ریلیشن کو کہاں دیکھ رہا ہے. تو اس ٹائم پر جو امریکن گورنمنٹ ہے کچھ عرصے سے اس پالیسی پہ گامزن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان میں حالات اس قسم کے تھے الیکشن سے پہلے تو گورنمنٹ اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ نئے کمشنر عمران خان پہ کہ وہ کس طرح اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, اور میرے خیال میں اس میں کچھ ٹائم لگے گا ان کو سیٹل ہونے میں, گورنمنٹ کے ان کو ایڈجسٹ کرنے میں, اور جسے کہتے ہیں اور کہ وہ ایک پیج پہ آ جائیں اس میں کچھ ٹائم لگے گا. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں انڈیا نے عمران خان پر پرائم منسٹر کامیابی پر پیغام دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی گورنمنٹ ایک ساتھ سے اسٹارٹ لیتی ہے تو اس کے لیے ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئین ہوتا ہے ایک نئی گورنمنٹ کو ویلکم کرنے کا تو وہ تو ہو چکا ہے, لیکن جو ہمارے ایشوز ہیں وہ اتنے ڈیپ ہیں ہسٹوریکل بھی ہیں کہ میرے خیال میں ان کو ایڈجسٹ کرنا آسان نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے لیے ہر گورنمنٹ کی الگ پرائیورٹی ہوتی ہے الگ پالیسی ہوتی ہے. عمران خان کے ذہن میں ابھی ہم بتا نہیں سکتے کہ انڈیا کے حوالے سے ان کے ذہن میں کیا ہے, انہیں ابھی پہلی سپیچ میں مینشن کیا تھا کہ انڈیا جو ہے مسئلوں کا حل کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس سے زیادہ آگے بڑھنا ہے اور انڈیا کو اپنے ساتھ ایک پیج پہ لے کے آنا ہے ڈائلاگ اسٹارٹ کرنے کے لیے. پہلے ہمیں ڈائلاگ اسٹارٹ کرنا ہے, اس کے بعد پھر ہم ایشو کی طرف جا سکتے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں گفتگو کرنی ہے. جیسا کہ آپ نے افغانستان کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ افغانستان کے صدر نے کل یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کو خطاب کیا ہے کہ جی جو طالبان ہمراہ آور تھے غزنی کے ان کا پاکستان میں علاج ہو رہا ہے, جبکہ جنرل باجوہ نے پاکستان کے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ افغانستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کو پاکستان کی جانب سے کسی قسم کی حمایت نہیں مل رہی ہے, اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے کیٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ کوئی زخمی طالبان یہاں پر زیر علاج نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سن لیتے ہیں. ہمارے ساتھی کی ہے یہ رپورٹ, اس کو سن کے پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ زخمی طالبان جنگجوؤں کو پاکستانی اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات نہیں دی گئیں. افغانستان نے اس حوالے سے تاحال کوئی معلومات یا شواہد پاکستان کو فراہم نہیں کیے. ترجمان ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر دونوں ممالک کے درمیان منقطع رابطوں کے باعث ان اطلاعات کو اہمیت نہیں دی جا سکتی. دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کا غزنی سے ہلاک یا زخمی دہشت گردوں کی پاکستان واپسی کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے. آئی ایس پی آر کے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف نے افغانستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر پر تشویش اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا. سربراہ پاک فوج کا کہنا تھا کہ پاکستانی بڑی تعداد میں افغانستان میں مختلف کاروباری سرگرمیاں یا مزدوری کرتے ہیں. افغانستان میں قیام پذیر پاکستانی بھی افغانیوں کے ساتھ دہشت گرد حملوں کا شکار ہو جاتے ہیں. افغانستان میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے پاکستانیوں کو دہشت گرد کہنا بدقسمتی ہے, جبکہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے کئی دھڑے افغانستان میں روپوش ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان میں افغان شناخت کے ساتھ چھپی ہوئی ہے, جس کے زخمی طبی مدد کے لیے پاکستان منتقل کیے جاتے ہیں. اسی طرح افغان مہاجرین اور ان کے رشتہ دار بھی یہی عمل کرتے رہتے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ افغان صدر کے ساتھ جن اقدامات کا وعدہ کیا گیا ہے اس پر قائم ہیں. افغانستان میں دیرپا امن کے لیے پاکستان تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا.
جی بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی حالات بہتر ہو رہے تھے, مفاہمت کی صورت نظر آ رہی تھی, اب اچانک پہلے افغانستان کی وزارت دفاع نے اور پھر صدر اشرف غنی صاحب نے خود غزنی میں پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا دیا اور اس قسم کی چارجز لگائے گئے ہیں, کیا ان کے نتیجے میں صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے یا یہ کہ اس وقت افہام و تفہیم کا بھی کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک افغانستان میں موجودہ جو شدید لہر آئی ہوئی ہے وہاں پر خون خرابے کی اور روز ایک نہ ایک صوبے پر حملے ہوتے ہیں, شہر کے شہر قبضہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں پر دونوں طرف سے کافی خون خرابہ ہو جاتا ہے اور اس میں ہر قسم کا ہتھیار بھی استعمال ہوتا ہے, اور بعض ایسے جگہ جس طرح بچوں کا اسکول کے ٹیوٹرز اور ان پر حملہ کیا گیا جس میں تین ہیڈر شامل ہے, تو ظاہر ہے کہ اس وائلنس سے تو عام آدمی بہت زیادہ متاثر ہے اور ظاہر ہے حکومت پر بھی بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی نہیں بناتا. تو ایسے حالات میں یہ بات ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے کچھ کمزوریوں کو چھپانے کے لیے دوسرے ممالک کا نام بھی لیتے ہیں. حالانکہ پہلے بھی یہ عام تھا, پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن میں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ عرصے سے تب پچھلے کوئی تین چار مہینے سے حالات کافی بہتر ہوئے تھے, ورکنگ گروپس بھی بنے تھے, آنا جانا بھی لیڈروں کا زیادہ ہوا تھا, اور اس کے علاوہ ری انفورسنگ جو ایفرٹس تھے پیس کی طرف وہ بھی بڑھ گئے تھے. لیکن اس وائلنس نے ابھی افغان حکومت کو ساتھ ساتھ کولیشن فورسز کو اور افغان عوام جو ہے ان کو کافی پریشان کر رکھا ہے. اس میں کچھ داعش کے حملے ہیں, داعش کے حملے تو ان جگہوں پر ہوتے ہیں جس طریقے سے یہ ٹیچنگ سینٹر کو کیا گیا. دوسری طرف پر یہ جو ابھی غزنی میں ہوا ہے, تو غزنی کابل کے بہت قریب ہے اور وہاں پر اس قسم کا حملہ ہونا کہ وہاں پر بمبارمنٹ بھی ہو, وہاں پر دو تین دن خون کی ہولی کھیلی جائے اور پھر مختلف قسم کے بیانات سامنے آتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں اس میں فلانا شامل ہے, اس میں فلانا شامل ہے, حالانکہ طالبان اس کی قبول کر لیتے ہیں یا انہوں نے قبول کیا تھا, وہاں پر جو شہری ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک جگہ پر 200-300 سے زیادہ کیجوالٹیز ہونا, مکانات مسمار ہونا, تو حکومت پر پریشر اور حکومت پر ایک دباؤ ضرور آ جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ آئے دن کا معاملہ بن گیا ہے. اگر اس طریقے سے یہ اور اس میں شدت آتی گئی اور بڑھتی گئی اور ساتھ ساتھ اکتوبر میں ان کے انتخابات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کا راستہ بھی کھلے, حالانکہ طالبان نے آس پاس کے ممالک کا بھی دورہ کیا ہے, ساتھ ساتھ ان کے ساتھ قطر میں بھی بات, دوحا میں بھی بات ہوئی ہے, اس کے علاوہ پاکستان بھی ان کو پرسو کر رہا ہے. لیکن یہ جو شدت ہے, مجھے یوں لگ رہا ہے کہ طالبان شاید کسی بات یا کسی بات چیت کے لیے تیار ہو رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں.
اچھا,
اور ٹرمپ کی جو پالیسی تھی اس کو ایک سال ہونے کو ہے, تو اس سال گیرا کے طور پر انہوں نے اس سال کو ایک قسم کے وائلنس, کیونکہ ٹرمپ نے جنگ کی دھمکی دی تھی, تو وہ جنگ کے جواب جو ہے وہ جنگ سے ملا ہے. تو میرے خیال میں کہ اگلے سال میں اگر امن کی طرف پاکستان بھی, افغانستان بھی, طالبان بھی اور امریکہ بھی اور ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کوشش کرے, تو میرے خیال میں اگلا سال امن کا سال ثابت ہو سکتا ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ آئیے گا ڈاکٹر نعمان ستار. یہ بتائیے کہ اچانک جو سرج آئی ہے وائلنس میں افغانستان میں اور پھر اتنی شد و مت سے پاکستان کے اوپر الزامات لگانا, یعنی اتنے ہائر لیول پر صدر کی طرف سے, کیا یہ کوئی ایک تسلسل ہے, کسی ایک بڑے پلان کا حصہ ہے, یا یہ کہ یہ رینڈم ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے تسلسل ہے, اور یہ میں وہی کروں گا جو وزیر صاحب نے پہلے کمنٹ کیا ہے کہ جو شدت آئی ہے, یہ جو پچھلے چند مہینوں میں دیکھا تھا کہ تھوڑی سی امپروومنٹ تھی, یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں ہمارے تعلقات میں ابھی کلیئرٹی نہیں آئی ہے, ابھی
ٹرسٹ پیدا نہیں ہوا. اچھا ڈاکٹر نعمان آپ کی لائن بہت خراب ہے, آپ بند کیجیے, ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, اتنی دیر میں ہم ہمارے ایک کالر ہیں طارق صاحب, طارق تختائی صاحب چونیا سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی طارق صاحب السلام علیکم. طارق صاحب آپ لائن پر ہیں؟
میں مانو جی, بھی میری طرف سے السلام علیکم.
جی تو
میں پہلے ہی موضوع کی طرف میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کل اپوزیشن کا جو رویہ تھا,
جی فرمائیے,
کل ثابت کر دیا ہے کہ عمران گورنمنٹ کو چلانا مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا میری پوری قوم کی طرف سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی عطا فرمائے اور جو انہوں نے مدینے کی اسٹیٹ بنانے کا وعدہ کیا ہے ان کو اس پر ثابت قدم رکھے اور ان کی مدد فرمائے. بہت شکریہ جی.
بہت شکریہ آپ کا طارق چختائی صاحب. بریگیڈیئر صاحب ایک آخری بات یہ اور فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا رویہ اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ وہ تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی ہم امن کے عمل میں مدد دینا چاہتے ہیں, لیکن دوسری جانب سے اس کو پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کیا جا رہا. اب پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟
میرے خیال میں پاکستان کے لیے ابھی اسپیشلی جو نئی حکومت بھی بنی ہے اور انہوں نے تو ساؤتھ بارڈر کی بات کی ہے, عمران خان صاحب نے اپنی وکٹری اسپیچ میں بتایا تھا, اگر اس پر عمل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد بھی حاصل ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک افغانستان کے وائلنس کا تعلق ہے تو یہ ایک عمل تھا جس میں یہ شدت آنی تھی, وہ اس لیے آ رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ ایک تو انتخابات جو آ رہے ہیں اس پر اثر انداز ہونا ہے, اور دوسری طرف پر جو باہر کے جو فورسز ہیں جس میں اضافہ ہوا تھا اس تھیری کو یا وہ سوچ کو بھی انہوں نے شکست دینا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے اگر سوچ ہو طالبان کا اور دوسری طرف پر افغان حکومت جو رفتہ رفتہ اپنی مضبوطی یا حیثیت کھو رہی ہے یا کمزور پڑتی جا رہی ہے اور جو عوام ہے ان کی طرف سے ان پر کافی دباؤ ہے, تو ایسے موقع پر پاکستان کو افغانستان کے مشکلات کو سمجھنا چاہیے اور ان کے جو اس قسم کے الزامات ہیں اس کا الزامات کا جواب اس طریقے سے ملے کہ بات چیت کا عمل یا جو امن کا عمل ہے وہ متاثر ہو. اور پاکستان نے وہ چاہتا ہے ابھی, کیونکہ میرے خیال میں انڈیا کے ساتھ بھی اور اسپیشلی ویسٹرن بارڈر کو اگر وہ اسٹیبلائز کر سکے اور انڈیا کے ساتھ بھی بات چیت اور افغانستان کے ساتھ بھی امن کا رستہ اگر اختیار کرے اور اس میں اپنا وزن ڈالے تو پاکستان کے معیشت کے لیے, پاکستان کے اسٹیبلٹی کے لیے اور پاکستان کے جو اسپیشلی سی پیک ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ پرامن حالات جو ہے تب اقتصادی ترقی ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان اقتصاد کے لحاظ سے کافی دباؤ میں ہے اور یہ دباؤ اگر اس پر مزید جنگ کے ذریعے بڑھتا گیا یا پاکستان میں اس طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور سیکورٹی انسٹیبلٹی آ گئی تو پھر مشکلات پاکستان کے لیے بڑھ سکتے ہیں. تو اس مشکلات سے بچنے کے لیے پاکستان نے دونوں سائڈ پر امن کا راستہ, بات چیت کا راستہ اور تعاون کا راستہ اختیار کرنا ہے, اور اگر اس پر اس کو کچھ کامیابی ہو جاتی ہے ظاہر ہے کہ افغان حکومت اگر جس وقت دباؤ میں ہو اور سامنا نہ کر سکتا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ باہر کے ممالک پر پہلے بھی لگاتے رہے اب بھی لگائیں گے, اور پاکستان ان کو یہ کہتا ہے کہ جو گیمز اسپائلر ہے اس سے پاکستان کو بھی بچنا چاہیے اور ان کو بھی بچنا چاہیے.
صحیح.
اور گیمز اسپائلر ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے سے موجود ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ خطے میں امن ہو کیونکہ بدامنی میں ان کا فائدہ ہے.
بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر سعید عزیز صاحب. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز اور بہت سینئر سفارتکار جناب ظفر ہلالی صاحب, ہم ان سے گفتگو کریں گے اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان کے انتقال پر, ان کی لیگیسی کے حوالے سے. لیکن پہلے ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد ظفر ہلالی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک ظفر ہلالی صاحب. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ کوفی انان صاحب جو کہ پہلے سیاہ فام تھے ایسے جو اقوام متحدہ کے سربراہ بنے, وہ انتقال کر گئے ہیں, اور جو موجودہ سیکرٹری جنرل ہیں اینٹونیو گٹیرس صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہی واز اے فورس فار گڈ ہوز لیگیسی ول ریمین ان ٹرو انسپائریشن فار آل. اور جس دور میں وہ سیکرٹری جنرل تھے وہ بڑا ایڈونچرس کا دور تھا, بڑی افراتفری تھی, عراق کی جنگ, ایڈس کی وبا کی شدت. آپ ان کی لیگیسی کو کیسے دیکھیں گے اور بحثیت ایک ڈپلومیٹ ان کے کام کو کس طرح سے سراہیں گے؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ کوفی انان جو تھا وہ اس قسم کا ڈپلومیٹ تھا یو این کے لیے جو یو این کو ضرورت ہے. یو این تو آپ کو پتا ہے اٹس بیکم اے ٹاک شو, مگر اس کے زمانے میں کچھ امید تھا اس لیے کہ وہ ایک ایسا سیکرٹری جنرل تھا جو ایکشن لیٹر تھا, جو ریزلٹ چاہتا تھا, he was much more in keeping with world opinion. So afsos hai, he was a good, great, I would say one of the two or three greatest secretary generals.
ہلال صاحب, جب اقوام متحدہ کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ وہ ایک غیر مؤثر سا ادارہ بن کے رہ گیا ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوفی انان صاحب نے اپنے دور میں اس ادارے کو اپنی موجودگی سے, اپنے کام سے, اپنے احساس سے مؤثر بنانے کی کوشش کی تھی؟
دیکھیے, وہ کچھ بھی کام کیا اس نے. آپ سوچیے تو صحیح, عراق کی جنگ میں کتنی ان کی کوشش تھی کہ جنگ نہ ہو, اور سیریا کے بھی کتنا انہوں نے کوشش کیا, آلدو اس وقت وہ تھا نہیں, وہ تھے نہیں سیکرٹری جنرل. مگر عراق کی جنگ پہ اگر آ جائیں, 1 ملین لوگ, 2 ملین لوگ, پتہ نہیں کتنے ملین مارے گئے, اور وہ بار بار ان کو کہہ رہا تھا, ویسٹرن کنٹریز کو کہہ رہا تھا اور خاص طور امریکہ کو, کہ یہ جنگ جو آپ نے جنگ لڑ رہے ہیں, یہ جنگ آپ نہیں لڑ سکتے, یہ جنگ یونائٹیڈ نیشنز کے آپ نہیں لڑ سکتے, اس لیے یو این نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے اس جنگ میں. یہ اس لیے یہ ایک انویژل وار بن گیا. آپ دیکھیے وہ کھڑا ہوا, میں نے لگا کہ یونائٹیڈ نیشنز نے آپ کو سمٹ نہیں کیا راستے آپ جنگ کریں. اگر ان کی بات سن لیتے ہیں تو آئی ایم شیور ایسا ریزولوشن نکلتا, معاملہ بھی حل ہوتا, اور یہ ملین لوگ نہیں مرتے. سوچیے تو سر.
اچھا, دوسرے یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد جو ان کے سکسیسرز آئے, ان کے جو جانشین آئے, انہوں نے وہ معیار برقرار رکھا جس جو کوفی انان صاحب نے اپنے دور میں قائم کیا تھا, اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ پہلے سیاہ فام تھے جو اس منصب تک پہنچے تھے.
دیکھیے, بین کی مون کو اسی لیے تو لائے کہ وہ اسٹرانگ سیکرٹری جنرل نہیں تھا, بین کی مون کو اسی لیے تو یہ پاورز نے لائے کہ وہ ان کی بات سنیں اور ان کا مقصد یہ ان کی آرڈرز کو, ان کے حکموں کو اس سے عمل کریں. یہ تو پرابلم تھا, یہ تو لوگوں کو پتا چلا کہ واٹ اے گریٹ لاس سیکرٹری جنرل ہیز بین. ایم اشورڈ کوفی انان, ان کے نام بڑے,
بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب آپ کا کہ آپ نے زحمت فرمائی ایک بڑے اہم موضوع پر, اور ظاہر ہے کہ ان کا بڑا ایک مقام ہے اس سلسلے میں اور انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں, آپ کا بہت شکریہ. سامعین, اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
You have 126.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है. आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं. पता है facebook.com/voaurdu. ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है. आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं. पता है www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. قبل اس کے کہ ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں, ڈاکٹر فاروق حسنان صاحب اور مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم گفتگو کریں گے امریکہ اور ترکی کے درمیان کشیدہ تعلقات اور ایران کے اوپر سینکشنز کے حوالے سے, لیکن پہلے ہمارے کچھ کالرز ہیں. اسلم نیازی صاحب میاں والی سے. جی فرمائیے, السلام علیکم. جی بولیے اسلم نیازی صاحب, فرمائیے. وہ میرے خیال میں اپنے بیوی بچوں سے بات کر رہے ہیں, اس لیے اور کوئی اگر کالر ہیں تو ہمیں دے دیجیے. خیر, تو ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر فاروق حسنان صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں اور جس طرح سے اب ٹیرف بڑھایا گیا ہے, پھر ترکی نے بھی جوابی کارروائیاں کی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ ڈاکٹر فاروق حسنان صاحب.
جی جی, مجھے آواز بہت کلیئر نہیں آئی.
جی,
جو آج کل ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک کشیدگی پیدا ہو گئی تھی شام کے معاملے کے اوپر, جب ترکی اور امریکہ کا اختلاف ہوا تھا شامی کردوں کے معاملے میں, جس میں ترکی نہیں چاہ رہا تھا کہ شامی کردوں کو کو اسلحہ دیا جائے اور امریکہ کچھ پڑھائی کرے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں اور پی کے کے جو ان کے جن کو ٹیررسٹ گروپ کہتے ہیں عراق بیس, ان کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ حل ہو سکتا تھا اگر بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے, کیونکہ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ اگر پیدا ہو جائے تو اس میں بجائے ٹویٹس کرنے کے اور کسی کو للکارنے کے آپ بہتر ہوتا ہے کہ بیک ڈور چینل سے اس معاملے کو حل کریں. لیکن اب کیونکہ اتنا سامنے معاملہ آ گیا ہے اور آپس میں ایک ضد بازی بھی ہو گئی ہے, چیلنج بھی کیا گیا ایک دوسرے کو, اس لیے یہ معاملہ بگڑتا چلا گیا. اور اس میں یہ بھی بات دیکھنے والی ہے کہ ترکی نیٹو کا بہت اہم رکن ہے اور ترکی کے دستے افغانستان میں بھی امریکی فوج کے ساتھ ہے, تو اور ویسے بھی جو ڈیفینس کی سارے اسٹریٹجی ہے امریکہ کی اس پورے خطے میں وہ ترکی اس میں ایک بہت اہم رکن ہے. اس لیے اگر ترکی کے ساتھ اس قسم کی کشیدگی ہوتی ہے اور یہاں تک کشیدگی بڑھ جائے کہ ایک قسم کی ٹریڈ وار بھی شروع ہو جائے اور پھر جو گزرا ہے ان کے بھی پابندیاں لگا دی جائیں, پھر دیکھیے اس کا کیا نتائج کیا ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑا نتیجہ تو میں یہ دیکھا کہ قطر نے آ کے اوپنلی جو کھلم کھلا ترکی کا ساتھ دیا, ان کو بلین انویسٹمنٹ کرنے کا بھی وعدہ کیا. پھر روس کے ساتھ بھی جب ترکی کے صدر نے کہا کہ ہم اپنے دوست خود چنیں گے دوسرے, تو مطلب یہ تھا کہ ہم روس اور چین کے ساتھ بہتر تعلقات اور بنائیں گے. اس لیے ان کو پش کیا جا رہا ہے, ان کو دھکیلا جا رہا ہے جو امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے اور خطے کے مفاد میں بھی نہیں ہے, کیونکہ اس سے کھینچا تانی ہوگی, اس سے زیادہ کشیدگی بڑھے گی. پہلے ہی یہ خطہ جو ہے اتنا سٹیبل نہیں ہے, تو اس میں اور زیادہ ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی. ابھی شام کا معاملہ پڑا ہوا ہے, عراق کا معاملہ بھی حل ہونا ہے, ایران اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کے درمیان کشمکش بھی جاری ہے, تو اس سارے معاملے میں ایک اور مسئلہ پیدا کر دینا اور ترکی کو ایک کونے میں لگا دینا, میرا خیال ہے یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے, نہ ہی دنیا کے امن کے لیے یا نہ ہی خطے کے لیے.
اچھا, ہمارے ساتھ آئیے گا ڈاکٹر صاحب مسعود عبدالی صاحب. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ ترکی جو ہے وہ نیٹو کا بھی ممبر ہے اور ان کے ساتھ تو ایک قریبی تحدی بھی رہا ہے, کیا اس اختلاف کا نیٹو کے میک اپ پر کوئی اثر پڑے گا؟ اس کی جو کارکردگی ہے وہ کسی اعتبار سے متاثر ہوگی؟
شکریہ جعفر صاحب, دیکھیں ضرور پڑے گا, اس لیے کہ ترکی جو ہے جو غیر اتحاد غیر نن نیوکلیئر جو اتحادی ہیں یعنی فرانس اور برطانیہ کو چھوڑ کر نیٹو کی سب سے بڑی قوت ہے فوجی اعتبار سے. کہنے کو تو نیٹو جو ہے 32 ممالک کا اتحاد ہے لیکن وہ بہت چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, بڑے ممالک یہ 3-4 ہی ہیں, اور جو غیر جوہری ممالک ہیں ان میں سب سے بڑا اتحادی جو ہے اور سب سے مضبوط قوت والا ملک جو ہے وہ ترکی ہے. ترکی نے ثابت بھی کیا ہے کہ مثلاً اس نے جب کہا کہ وہ برداشت نہیں کرے گا کردوں کی مداخلت کو اپنے سرحدوں کے اوپر, تو اس نے دو شہروں پہ قبضہ بھی کیا اور وہ شام کے اور امریکی فوج سے ہٹنا پڑا, تو فرق تو پڑے گا. دیکھیں اس میں جو مسئلہ جو جیسا حسنان صاحب فرما رہے تھے, واقعی یہ مسئلہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا جو انداز سیاست ہے, خاص ان کی جو سفارتکاری ہے, وہ یقینی نہیں رکھتے بیک ڈور ڈپلومیسی کے اوپر, بات چیت کے اوپر وہ ہمیشہ دھمکی اور پر رکھتے ہیں ٹویٹر کے ذریعے. اب یہ مسئلہ ہوا ہے یہ ایرانی پادری امریکی پادری کا, یہ مسئلے کے اوپر معاملہ ایسا ہو گیا کہ کسی ایک کو شکست کھانی پڑی. اگر وہ رہا کر دیتے ہیں اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دباؤ میں آ گئے. اس لیے آپ کو معلوم ہے پرسوں انہوں نے کہا ہے نائب صدر پینس صاحب نے کہ ترکی ان کے ہمارے صبر کو نہ آزمائے, تو یعنی اس قسم کی دھمکی آمیز باتیں جو ہیں ظاہر ہے کہ کسی ملک کی خودداری کے لیے مناسب نہیں ہے.
اچھا,
مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہوگا, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اثر ضرور پڑے گا, اس لیے کہ ویسے بھی اپنے رویت بڑھانے شروع کر دیے روس سے.
اچھا, آپ دونوں ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارے کچھ کالرز ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. جاوید صاحب ہیں بنو سے. جی جاوید صاحب.
صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام, فرمائیے.
جعفری صاحب, میں تو عمران خان کو وزیر اعظم کے طور پر مبارکباد ہونے کے,
ٹھیک ہے, مبارکباد پہنچ جائے گی ان تک. جی جی بالکل صحیح.
دوسری بات, دوسری دوسری بات یہ تھی کہ میں بنوں سے بول رہا ہوں, ہمارے بنوں میں نابینا کا سکول نہیں ہے اور انشاءاللہ ہمارے یہ امید ہی فائدہ ہو گئے کہ انشاءاللہ بنوں میں نابینا کا سکول ضرور کھلے گا.
صحیح,
بہت مہربانی.
مرید خان صاحب ہے میاں والی سے. جی جناب مرید خان صاحب.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جعفری صاحب بات کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ جب تک افغانستان سے انڈیا اور امریکہ نہیں چلا جاتا اور جب تک یہ افغان ماجرین واپس نہیں چلے جاتے تو یہ امر نہیں ہو سکتا. اس لیے انڈیا پاکستان اور افغانستان کو مل کر ایک فوج بنانی چاہیے جو بارڈر کی رکھوالی کرے اور ایک دوسرے پر اعتماد کریں, ورنہ یہ جو افغانستان کی جنگ نہیں ختم ہو.
بہت شکریہ آپ کا. گلاب خان صاحب ہیں اٹک سے ہمارے ساتھ. جی گلاب خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سب عرض یہ ہے کہ دیکھیں یہ سپر پاوریں ہیں, امریکہ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, ان کی مخاصمت چل رہی تھی آپس میں تو یہ ٹھیک ہی تھا. اب غریب قوموں کا نمبر آ گیا ہے تو یہ غریب قومیں امریکہ سے کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ حالانکہ امریکہ نے جو بھی کوئی پالیسی بنائی اس کے اصل اتحادی جو ہیں وہ بھی وہ بات نہیں مانتے, تو غریبوں کو بھی گزارا کرنے دیں. شکریہ.
اچھا ایک اور ہمارے کالر ہیں چودھری شہزاد صاحب چیچا پتنی سے. جی جناب.
جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, فرمائیے.
ہاں جی میں وہ پادری صاحب کے اور ترکی مکے مام کے وہ بات کرنا چاہتا ہوں.
جی بولیے.
کہ پوری دنیا میں امریکہ کہتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس کے قوانین کو ابے کرنا چاہیے ہر قوم کو اور ہر ملک کو.
جی
ترکی نے جب اس کی عدلیہ نے اس کی بیل کینسل کی ہے تو پھر اس کے اوپر اتنی دھمکی امیز جو ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, میرے خیال میں یہ کسی بھی ملک کی عدلیہ کے اوپر حملہ ہے. اس طرح پاکستان میں بھی ریمنڈ ایبس نے یہاں پر دو تین آدمیوں کے اوپر اٹیک کیا تھا, پرانی بات ہے.
جی
تو اس کو بھی جوڈیشری میں نہیں جانے دیا انہوں نے.
اچھا چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور سامعین اس وقت تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ایلن برمن صاحب جو یہاں امریکہ میں فورن پالیسی کونسل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان سے گفتگو کریں گے ترکی اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے, اور ہماری ساتھی بہجت جیلانی ان کا ترجمہ کریں گی. تھینک یو ویری مچ مسٹر برمن. آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک ون کوشچن, what direction is going these tensions between Turkey and United States?
Well, the U.S.-Turkish relationship very clearly is heading in a very difficult direction. This isn't a new situation. The tensions have been building for some time because over the last decade we've seen Turkey drift in an increasingly Islamist, anti-democratic, anti-Western direction. But now all of these tensions that have resulted from that have come to a head because the United States and Turkey are fighting over the fate of a religious leader, an evangelical pastor who has been jailed in Turkey on conspiracy charges. And this is the incident that has set off a larger fracture in the relationship that is going to be very difficult to repair.
My colleague will translate what you have said. جی بہجت.
جی جعفری صاحب نے سوال کیا تھا برمن صاحب سے کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان کشیدگی جو بڑھ رہی ہے یہ اس کی جہت کہاں ہے, کہاں تک جائے گی, جس کی طرف انہوں نے کہا کہ یہ کافی مشکل معاملہ ہو رہا ہے. نیا تو نہیں ہے, امریکہ اور ترکی کے درمیان کشیدگی کچھ عرصے سے زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہے, اس لیے کہ ترکی جو ہے وہ غیر جمہوری ہوتا جا رہا ہے, پھر یہ ہے کہ وہ کچھ زیادہ اسلام پرستی کی طرف یا مذہب کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہو رہا ہے, اور اب جو امریکہ کے ایک پادری ہیں جن کو انہوں نے گرفتار کیا ہے ترکی نے سازش کی بنیاد پر, اس کی وجہ سے تعلقات جو ہیں ان میں اور بھی دراڑ آئی ہے.
My next question is that on one side there are sanctions against Iran, on the other side tensions with Turkey. Would this whole situation not destabilize the region?
Well, there's certainly a danger that it will, and there are countries that are in fact counting on it. If you look very closely at what Russia is attempting to do, both in terms of the recently concluded Caspian summit and also the proximity talks that the Russians are planning to have in Tehran over the next several days, it's very clear that the Kremlin is trying to seize the opportunity to take advantage of an increasingly weak and able to be influenced Iran and an increasingly alienated from the West Turkey in order to try to improve its own position.
So you don't think that it will impact U.S. foreign policy or U.S. influence in that area?
No, I think it certainly has the potential to, because the United States needs a regional coalition to help advance its policy against Iran. And Turkey is a key part of that question. And if Washington and Ankara are fighting, it's very unlikely that Turkey will help.
Thank you very much, Mr. Berman.
Thank you.
I appreciate it. جی بہجت
جی جعفری صاحب کا سوال تھا برمن صاحب سے کہ ایران پر پابندی لگائی گئی ہیں جبکہ ترکی کے ساتھ کشیدگی ہے امریکہ کی، کیا اس سے خطے میں عدم استحکام پیدا نہیں ہوگا؟ جس کے جواب میں برمن صاحب کا کہنا تھا کہ بلا شبہ صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، لیکن اس صورتحال کا فائدہ کچھ اور فریق اٹھا رہے ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں روس کا نام لیا کہ روس اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کیسپین معاہدے کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ روس اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف ترکی کو جو مغرب سے الگ کی جانے کی کوششیں ہیں اس سے بھی اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور کچھ اور فریق اس سے استفادہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو ایران کے خلاف خطے میں اتحاد کی ضرورت ہے. ترکی اس سلسلے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا تھا، لیکن اب امریکہ اور ترکی کے کشیدہ حالات کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں رہے گا.
بہت شکریہ بہجت. آپ ڈاکٹر فاروق حسنات، آپ نے سنا اور خاص طور پر ایران کے حوالے سے اور کیسپین سبمٹ کے حوالے سے جو گفتگو کی، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا رشینز وہاں پر اس گیپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کشیدگیوں کی وجہ سے وہاں پیدا ہو رہا ہے؟
جی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے کہا کہ چونکہ ترکی اسلام کی طرف جا رہا ہے تو اس لیے کشیدگی ہوئی، یہ تو بالکل غلط بات ہے. ترکی بڑا ماڈریٹ ملک ہے اور اس کی ویسٹ کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ ان کو یہ تھوڑا سا چاہیے تھا کہ یہ امریکہ کی جو پالیسیاں جس طرح بن رہی ہیں خارجہ پالیسی ایکسٹینشن پر مبنی ہیں، ان سے بھی ذرا وہ بات کر لیتے. دوسری بات یہ ہے، بالکل صدر ٹرمپ جو ہے یہ امریکہ کو ایک ایسی صورت حال میں لے آئے ہیں جس میں بائی ڈیفالٹ چین اور روس اس علاقے پہ اپنا زیادہ سے زیادہ اثر جماتے چلے جا رہے ہیں. پہلے اگر یہ نہ کرتے تو امریکہ کی ریسیونگ پاور تو تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ روس اتنی تیزی کے ساتھ آتا، اور نہ ہی میں ہمیں روس کی پالیسی میکر کے ذہن میں ہوگا کہ ہم اتنی جلدی، جو پرانا ایک سوویت یونین ہوتا تھا اور وہ ان کا یہاں پہ بہت اثر بھی ہوتا تھا کچھ ممالک کے اوپر، وہ اثر سے قائم کریں. لیکن انہوں نے ان کو موقع دے دیا ہے، اور چین جو کہ بالکل دور بیٹھا ہوا ہے، مشرق وسطی کے ساتھ کا تعلق نہیں ہے، اس کو بھی موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنی یہاں پہ جمائے اور مختلف ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات پیدا کرے، ان کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز کرے اور ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل اور اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ کرے. اس سے امریکہ کو نقصان بہت ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک سپر پاور سے سمجھتا ہوا پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور جو اتحادیوں کے ساتھ بھی ٹینشن صدر ٹرمپ نے ڈال دی ہے یورپ میں، امریکہ کو وہ بالکل ہی آئسولیٹ کر رہے ہیں دنیا کے معاملات سے، جو امریکہ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور دنیا کے لیے بھی اچھا اس لیے نہیں ہے کہ ایک بیلنس بھی اچھا رکھتا ہے. اچھی بات ہے روس والے آئے اور اچھے مطالبات پیدا کرے ہیں چین والے، لیکن ان کے مقابلے میں جو چھوٹے ممالک ہیں، دو ممالک ہیں، وہ مینوور کرنے کی زیادہ ان میں صلاحیت ہوتی ہے. تو اگر امریکہ بالکل وڈرا کر جاتا ہے اور یہاں پہ بالکل روس کا اور چین کا ہی ہولڈ ہو جاتا ہے تو پھر جو خطے کے ممالک کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا مینوور کرنا، اور ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں رہے گا اس کے علاوہ کہ وہ ان کے اتحادی بن جائیں روس کے، اور یہ پوری دنیا کا جو نقشہ ہے یہ تبدیل ہو.
اچھا، مسعود عبداللہ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک ایران ایکشن گروپ کے نام سے ایک گروپ قائم کیا گیا ہے جس کے سربراہ برائن ہک ہوں گے، اور یہ گروپ ایران کا رویہ تبدیل کرانے کے لیے کام کرے گا. ایران کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا آپ کے خیال میں اس پر؟
جعفر صاحب اس سے پہلے میں صرف ایک سیکنڈ لوں گا آپ کو کہ ابھی آپ کے برمن صاحب نے جو ترکی کے بارے میں کہا کہ ترکی غیر جمہوری ملک ہے, اس میں ایک دلچسپ تبصرہ کیا تھا اردوان صاحب کے مقابلے میں الیکشن ہارنے والے محرم صاحب نے جب شکست تسلیم کی تھی اپنی, تو انہوں نے کہا تھا ہمیں وہ لوگ جمہوریت کا درس دے رہے ہیں جن کو ملکوں میں ووٹوں کا تناسب ڈالنے کا تناسب 52% ہوتا ہے جبکہ ہمارے یہاں 87% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. تو میرا خیال یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ واضح ہو جائے لوگ, یعنی جو غلط فہمی ہے کہ ترکی جمہوری ملک نہیں ہے, وہاں 87-88% ووٹ ڈال رہے ہیں تو وہ حکومت زیادہ جمہوری ہوئی اس کے مقابلے میں کہ جہاں 52% ووٹ ڈالے جاتے ہیں. بہرحال اب ہم آتے ہیں ایران کی طرف. تو ایران ایکشن گروپ یعنی ایران کے خلاف جو کاروائی, وہ تو پتا ہے کہ ٹرمپ صاحب انتخابی مہم کے زمانے سے کہتے چلے آئے ہیں کہ وہ ایک گروگ ریجیم ہے, وہ ایک غلط حکومت ہے اور اس حرکت میں تو ختم ہونا چاہیے. تو اس کے 3 مہینے پہلے وہ نیوکلیئر معاہدے سے الگ ہو گئے تھے. اب یہ جو ایکشن گروپ بنا ہے, اچھا ایکشن گروپ ویسے کوئی نیا نہیں ہے, اس لیے کہ صرف یہ کیا گیا ہے کہ برائن ہولڈ صاحب جو ہیں, برائن ہک صاحب جو ڈائریکٹر ہیں غالباً وزارت خارجہ میں, ان کی قیادت میں یہ گروپ بنا ہے. اس کے ارکان کی اعلان تو نہیں کیا گیا, لیکن خیال یہی ہے کہ یعنی اس کی جو نگرانی فرمائیں گے وہ برائن ہک کے ساتھ جو ہوں گے وہ جان بولٹن جو قومی سلامتی کے لیے صدر کے مشیر ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے. تو اس میں جو انہیں کہا جا رہا ہے وہ یہ کریں گے, اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے ایرانی پالیسی کے اوپر کہ ایران کے امریکہ کو اپنے خود اتحادیوں کی حمایت حاصل نہیں ہے, یعنی یورپ کے تمام ممالک جو ہیں وہ معاہدہ برقرار رکھنے کے حق میں نہ صرف حق میں ہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بائیکاٹ امریکہ کرے گا اس کو کمپنسیٹ کریں گے تجارت بڑھا کر کے ایران سے. تو اس وقت اصل میں ان کا بنیادی کام یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں جسے یہ کہتے ہیں یہ ملٹی نیشنل اس کو چاہتے ہیں کہ ایفرٹ بن جائے ایران کے خلاف. یہ فرانس اب یہ بلکہ غالباً برائن ہک صاحب جو ہیں دورے پہ جانے والے کچھ دن بعد یورپ کے, جس میں وہ یورپین جو اتحادی ہیں ان کو بتائیں گے وہ کہ وہ بائیکاٹ انہوں نے کیوں یہ تعدیبی کاروائی کی ہے اور کتنا اہم ہے دنیا کے امن کے لیے کہ ایران پہ پابندی لگائی جائے. جو انہوں نے 12 نکاتی مطالبہ کیا ہے ایران سے, اس میں بالکل وہی بات ہے جو کوئی نئی بات نہیں, اس میں وہی بات ہے کہ وہ حوثیوں کی حمایت ترک کر دے, وہ حماس کی حمایت ترک کر دے, وہ فلسطین کی حمایت ترک کر دے,
صحیح.
وہ شام
بہت تو شکریہ میرا جی. جی.
جی جو... نہیں پڑے گا اس سے. جی
مکمل کیجیے اپنا جملہ.
ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ لیکن یعنی اس کے اندر ایکشن گروپ جو ہے میرے خیال کو نئی چیز نہیں ہے, یہ وہی پالیسی ہے جو شروع سے امریکی وزارت خارجہ اختیار کیے ہوئے, سوائے اس کے اس کو صرف منظم اور مربوط کیا جا رہا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب, مسعود عبدالی صاحب اور ہمارے کچھ کالرس ہیں ہمارے ساتھ, ذوالفقار صاحب ٹوبرٹیک سے, ذوالفقار بلوچ صاحب السلام علیکم.
سر جعفری صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, اور میرا چھوٹا سا کامنٹ ہے, سوال ہے سر
جلدی سے
کہ آیا امریکہ ایران افغانستان اور پاکستان میں جو آج ہماری نئی حکومت اور نئی کابینہ آئی ہے کچھ بہتر اثر ہوگا تعلقات پاکستان امریکہ میں ہونے کا کچھ فائدہ؟
ہمیں امید رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. اور قاری بشیر صاحب ہیں پاکستانی کشمیر سے. جی قاری بشیر صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر میرا سوال یہ ہے کہ تمام ممالک کو محبتیں بڑھانے کے لیے تجارت پہ اور محبت پہ بات کرنی چاہیے. یہ جو مذہب پہ کہتے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے نا مذہب بڑھ رہا ہے یا فلاں ملک اسلامی ہو رہا ہے, اسلام کے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے یہ تو کوئی نکال نہیں سکتا ہے. شکریہ سر.
بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے آج جن موضوعات پہ گفتگو کی اس میں سب سے پہلے پاکستان کی سیاست تھی, پھر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی, ایران اور ترکی کے ساتھ امریکہ کی کشیدگیاں اور تاثیرات کے بارے میں گفتگو کی. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
کسی تحریک کو چلانے کے لیے نچلی سطح پر تنظیم ضروری ہے، اور آج کے دور میں اس سلسلے میں بیشتر کام آن لائن انجام دیا جا رہا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کی قومی اسمبلی میں امریکہ کی ایک کمپنی نیشن بلڈر کے ڈیجیٹل ٹولز کی مدد سے اکثریت حاصل کی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائک او سلیون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سیاستداں اور بغیر نفع نقصان کے چلنے والے گروپ حمایت حاصل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایمانوئل میکرون نے اس وقت دنیا کو حیران کر دیا جب گزشتہ سال وہ ایک نئی پارٹی کے پرچم تلے فرانس کے صدر کی حیثیت سے منتخب ہو گئے۔ بعض آن لائن ٹولز جو انہوں نے قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے نیشن بلڈر نامی کمپنی سے حاصل کیے گئے تھے، جس کا صدر دفتر لاس اینجلس میں ہے۔ نیشن بلڈر کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ تمام سیاسی مکتب فکر کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، جن میں میری لینڈ میں ریپبلکنز اور کینیڈا کی نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر شامل ہیں۔ 2016 میں یورپی یونین سے نکلنے کے لیے بریکسٹ کے حوالے سے جب بحث و تمیز کا سلسلہ شروع ہوا تو سرگرم کارکنوں نے حامیوں کو مجتمع کرنے کے لیے نیشن بلڈر کو استعمال کیا۔ یورپی تحریک یو کے کے جیمز میک لیئری کے الفاظ ڈیجیٹل طریقے سے لوگوں کو خطوط ارسال کرنا، مہم چلانے کے لیے گروپ تشکیل دینا یا ایسے گروپ کی حمایت کرنا جو پہلے ہی سے موجود تھا، یا کسی ایسی کاروائی کو فروغ دینا جو مقامی طور پر پہلے ہی کی جا رہی تھی، یہ تمام کام انجام دیے گئے۔ ہم نے اعداد و شمار کے معاملے میں بہت لچک کا مظاہرہ کیا۔ ایک گروپ جو لاس اینجلس میں شہری آبی راستے کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے، خاص حلقوں کو ہی ای میل بھیجتا ہے۔ نیشن بلڈر کے رایان ویلنکوٹ کے الفاظ
یو ٹولڈ اس لائک 6 منتھس اگو دیٹ یو وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان دس آرگنائزیشن اینڈ دی ریزن دیٹ یو کیئر اباؤٹ دس کیمپین از بیکاز یو آر پیشنٹ اباؤٹ دی انوائرنمنٹ۔
آپ نے 6 مہینے پہلے ہم سے کہا کہ آپ اس تنظیم سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، اور اس مہم کے لیے آپ نے جو وجہ بتائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ماحولیات کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم ایک تقریب منعقد کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ سے بہت قریب ہے اور ہم وہاں آپ کے شرکت کے متمنی ہیں۔ نیشن بلڈر 100 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہی ہے، اور وہ افریقہ سمیت مختلف ملکوں میں مقامی حالات کے مطابق خود کو ہم آہنگ کرتی ہے۔ ہم طویل نیوز لیٹر پر زور نہیں دیتے، اور نہ ہی اس کا تعلق طویل ای میل فہرست سے ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے اسمارٹ فون پر رابطہ کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس لیے کہ فی الوقت وہ ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا اور بہترین وسیلہ ہے۔ کسی نصب العین کو فروغ دینے یا کسی تحریک کو چلانے کا تعلق لوگوں سے ہے، لیکن ان میں باہم رابطے کے لیے جن ڈیجیٹل ٹولز کی ضرورت ہے وہ آج کے دور میں آن لائن دستیاب ہو سکتے ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399،
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔